أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعترته الطاهرين وقت کے بارے میں گفتگو کل شروع ہوئی تھی. اوقاف اگر کوئی شخص غصب کرتا ہے تو وقت دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک ایسا وقت کہ جو کارآمد نہیں ہے, بیکار پڑا ہوا ہے. دوسرا ایسا وقت کہ جس پر سرمایہ لگایا گیا ہے, اسے تعمیر کیا گیا ہے. دو طرح کے اوقات کی بات مختصر طور پر کر آپ کے سامنے آئی تھی. اس میں اگر ایسی چیز کو غصب کیا ہے کہ جہاں وہ اس وقت بیکار پڑی ہے, کارآمد نہیں ہے, تو نہ اس کے عین کا ضامن تھا وہ, نہ اس کے منفعت کا ضامن تھا. اگر خود بخود کوئی ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وقت کو نقصان پہنچ گیا. اب آج گفتگو کا دوسرا حصہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر وقف ایسے قسم کا ہے کہ جس میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے, جن لوگوں پر وقف کیا تھا اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہاں رہ رہے ہیں یا اسے استعمال کر رہے ہیں یا اس کا کرایہ آ رہا ہے, جو کچھ بھی ہے, تو ایسی صورت میں اگر اس طرح کی چیزوں کو وقف کیا جائے گا تو کیا صورتحال ہوگی, پھر وہ کس حد تک ضامن ہوگا, اس کی گفتگو اب شروع ہو رہی ہے. لیکن وقف ہی کی بات آگے بڑھا رہے ہیں. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْوَقْفُ الْعَامُ مِنْ قَبِيلِ التَّحْرِيرِ سَوَاءٌ أَكَانَ وَقْفَ مَنْفِعَةٍ أَمْ وَقْفَ انْتِفَاعٍ فَالْأَظْهَرُ كَوْنُهُ ضَامِنًا لِكُلٍّ مِنَ الْعَيْنِ وَالْمَنْفِعَةِ. کہتے ہیں کہ اگر یہ وقف عام, تحریر والا وقف عام نہ ہو, جو بیکار پڑا ہوا ہے, فالتو پڑا ہوا, اس طرح کا وقف عام نہ ہو, بلکہ اس طرح کا وقف عام ہو وہ کہ یا تو نہیں. اس سے پہلے ذرا سی ایک بات سمجھانا پڑے گی آپ کو. کل جو گفتگو وقف کے حوالے سے آپ کے سامنے آئی تھی وہ یہ کہ اگر کسی نے مسجد وقف کر دی, مدرسے کے لیے کتابیں وقف کر دی, یا کسی اور ادارے کے لیے کسی چیز کو وقف کر دیا, تو کل جتنی مثالیں آئی تھیں وہ سب کی سب یہ تھیں کہ اس نے عین کو وقف کر دیا, وہ چیز وقف کر دی ہے کہ مسجد کے لیے یہ چیز استعمال ہوتی رہے. اس کا دوسرا پہلو کل آپ کے سامنے نہیں آیا تھا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وقف کرنے والا وہ چیز بذات خود وقف نہیں کر رہا, بلکہ اس کے فائدے کو وقف کر رہا ہے, اس کی منفیت کو وقف کر رہا ہے. مثلا فرض کیجئے کہ کسی نے کھیت وقف کیا ہے. اب کھیت وقف کیا کا مطلب ہے کہ زمین کے ساتھ وہ پورا کھیت مدرسے کے لیے بن گیا. دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کھیت اس طرح سے وقف کیا ہے کہ یہ زمین میری ہے, مگر اس زمین پر جتنی فصل اگائی جائے گی یا اس زمین کو جس انداز سے بھی استعمال کیا جائے تو اس کی منفیت مدرسے کے لیے ہے. کبھی کبھار جو افراد اس طرح سے وقف کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ مدرسے کے ساتھ ان کی زمین ملی بھی ہے, تو جہاں اپنی زمین میں کاشتکاری کر رہے ہیں انہوں نے مدرسے کی زمین میں بھی کاشتکاری کر دی, اور یہ کہا یہ نیت کر لی کہ زمین تو ہماری ہے یہ, مگر اس حصے کی جو منفیت ہوگی, اس حصے میں جو فصل آئے گی وہ مدرسے کے اخراجات پورا کرنے کے لیے استعمال ہوگی, تو وہ کہلاتا ہے منفعت کا وقف. زمین کو وقف نہیں کیا, اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا اس کو وقف. لہذا اگر کوئی شخص اس طرح کا غصب کرتا ہے کہ منفعت والا غصب ہے, وہ منفعت ہی وقف کی گئی تھی, اس منفعت جو وقف شدہ منفعت تھی اس کو اس نے غصب کر دیا, اور دوسرا پہلو یہ کہ نہیں, وہ عین جو بذات خود فائدہ دے رہی تھی اس کو غصب کر دیا. تو دو طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, سواء اکان وقف منفعت, چاہے وہ منفعت والی وقف ہو, عین وقف نہیں ہے اس کی منفیت پر, اس طرح کا وقف ہو اور اس نے غصب کر لیا ہے. ام وقف انتفان، یا ایسا وقف ہے کہ اس پورے وقف سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ زمین بھی اس کے اس سے جو منفیت مل رہی ہے اس سے بھی، ساری چیز کو مثلا اس نے غصب کر لیا ہے. دو طرح کے وقف کی انہوں نے الگ الگ مثال پیش کی ہے کہ یا تو منفیت کو غصب کیا ہے یا منفیت کے ساتھ ساتھ جو چیز ہے اس کو بھی غصب کر لیا ہے. فل اظہر کون ہو ضامنن لکل من العین والمنفیہ، تو اظہر ظاہر یہ ہے، اور جہاں کہیں بھی مجتہدین اظہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، چاہے توضیع المسائل میں استعمال کریں یا اپنی عربی کتاب میں استعمال کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ. تو اظہر کا لفظ مجتہد نے یہاں پر استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فتویٰ ہے کہ ایسی صورت میں غصب کرنے والا ضامن ہوگا، اگرچہ اس نے خود کچھ بھی نہیں کیا، خود بخود اس چیز کو نقصان پہنچ گیا، ضرر پہنچ گیا، سیلاب کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے زمین کو نقصان پہنچ گیا، تو چونکہ اس کے قبضے میں وہ زمین تھی لہذا اس نقصان کا بھی وہ ضامن ہوگا. اب ایک مثال بنا رہے ہیں، فلو غصب مدرسہ اور عباتن او بستانا موقوفا علی الفقراء و نحو ذلک فتلف تحت یده کان ضامنا لعینها، لہذا اگر کوئی شخص مدرسے کو غصب کر لیتا ہے، ہمارے شہر میں تو پوری پوری مسجدیں غصب ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کی اطلاع میں ہے کہ نہیں، وہ ایک فرقے کا گروہ دوسرے فرقے کی مسجد میں قبضہ کر لیتا ہے اور دوسرے والا پہلے والے کی مسجد میں قبضہ کر لیتا ہے. تو اگر اس طرح سے یہ جو مثال بنا رہے ہیں اس میں مدرسے پر کسی نے قبضہ کر لیا، غصب کر لیا، اور رباطن یا مثلا وہ سرائے جہاں پر وہ مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی تھی یا زائروں کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی تھی، جو کچھ بھی جو اس طرح کی ٹھہرنے کی جگہ بنائی جاتی سرائے جسے کہتے ہیں، اس کو غصب کر لیا، او بستانن یا کسی باغ کو غصب کر لیا جو وقف تھا، یہ ساری چیزیں وقف تھیں، مثلا اب وہ وقف تھی مثلا علی الفقراء، یا تو فقراء کے لیے وقف تھیں، وہ نام بذالک یا مثلا طلاب کے لیے وقف تھیں یا زائرین کے لیے وقف تھیں، ان میں سے جن کے لیے بھی یہ ساری چیزیں وقف تھی، اور اس نے غصب کر لی، فتلفت تحت یدہ، اور جب اس کے ہاتھ میں وہ چیز آ گئی تو اس کے بعد اس کو نقصان پہنچ گیا، اس نے خود کچھ نہیں کیا لیکن کوئی خود بخود کو ایسا کام ہوا کہ جس کی وجہ سے نقصان پہنچ گیا اس کا، مدرسے کو غصب کیا، اچانک مدرسے کو آگ لگ گئی مثلا، اس نے کچھ نہیں کیا تھا مگر چونکہ اس کے قبضے میں تھا اور اس کو آگ لگ گئی، تو فرماتے ہیں کان ضامنا لعینہا، تو اب اس پورے عین کا یہ ضامن ہوگا، جس چیز کو نقصان پہنچا ہے اس پورے عین کا یہ ضامن ہوگا. اور ہم فرض کریں کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، مدرسہ غصب کر لیا، مسافر خانہ مثلا غصب کر لیا، کوئی نقصان نہیں پہنچا مگر غصب کر کے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ جتنے عرصے تک اس نے یہ چیز اپنے قبضے میں رکھی ہے گویا اس کی منفیت یہ حاصل کر رہا ہے، تو چونکہ یہ منفیت حاصل کر رہا ہے تو اتنے عرصے کی جو منفیت ہو سکتی ہے وہ اجرت مثل کے عنوان سے ادا کرے گا. لفظ اجرت مثل پہلے آ چکا تھا، اس کی وضاحت ہم کر چکے تھے کہ اگر ایک مدرسہ ہے یا ایک مسافر خانہ ہے تو اس مسافر خانے کا کرایہ مثلا دن کا کتنا ہو سکتا ہے، ہم ایک مثال بناتے ہیں کہ مثلا 15,000 مہینے کا، 15,000 دن کا کرایہ اس کو مل جاتا ہے اس مسافر خانے سے. اگر اس نے 10 دن تک یہ مسافر خانہ غصب کر کے رکھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 دن کا کرایہ اس سے وصول کیا جائے گا، جو عام مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے اسے اجرت المثل کہا جاتا ہے. اجرت المثل جو اس مسافر خانے کی ہوگی یا اس مدرسے کی ہوگی یا جو بھی چیز اس نے غصب کی ہے اس کی اجرت مثل جتنی ہوگی وہ اس سے وصول کی جائے گی، اگر کوئی نقصان نہیں پہنچا تب بھی. ولو استولا علیہا مدتن، اگر اس نے اس پر زبردستی قبضہ کر کے رکھا ایک مدت تک، وہ 10 دن بھی ہو سکتے ہیں، 10 سال بھی ہو سکتے ہیں، ایک مدت تک اس نے اس پر قبضہ کر کے رکھا، ثم ردہا، اور اس کے بعد اس نے واپس کر دیا، ایک مدت کے بعد واپس کر دیا، مثلا 10 سال کے بعد واپس کر دیا، تو کان علیہ اجرت مثلہا، تو ایسی صورت میں جتنی مدت اس نے اپنے پاس یہ چیز رکھی تھی اس کی اجرت مثل اسے ادا کرنا پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ مسافر خانہ اس طرح کا ہو کہ اس وقت مسافروں کے آنے کا سیزن نہیں ہے, لہذا خالی پڑا ہوا ہے. تو اگر یہ مسافر خانے کو غصب نہ بھی کرتا تب بھی مسافر نہیں آتے اس میں, اس لیے کہ سیزن ہی نہیں تھا, خالی پڑا ہوا, مگر اس کے باوجود اس کو اجرت مثل دینا پڑے گی اس لیے کہ اس نے قبضہ کر کے رکھا ہوا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی سیزن ہوتا ہے تو کرایہ ڈبل کر دیتے ہیں وہ مسافر خانے کا, تو ڈبل کرایہ نہیں دینا اس کو, جو اجرت مثل ہے وہ دینی, کہ اس جیسے مسافر خانے کی اجرت کتنی ہوتی ہے, اس کا کرایہ کتنا ہوتا ہے, اتنا کرایہ اس سے وصول کیا جائے گا. اگر دس دن اس کے پاس رہا تو دس دن کا کرایہ, دس سال اس کے پاس رہا تو دس سال کا کرایہ. وہ کہے کہ بھائی دس سال کا کرایہ لے رہے ہیں تو یہ تو جو مسافر خانہ اس کی قیمت کے برابر ہو گیا. عین ممکن ہے کہ مسافر خانے کی قیمت کے برابر ہی ہو جائے, وہ دس سال کا کرایہ برابر ہو جائے تو پھر بھی غنیمت ہے. عین ممکن ہے کہ ڈبل ہو جائے, مسافر خانے کی قیمت ہے 50 لاکھ اور کرایہ 10 سال کا بن گیا 1 کروڑ روپیہ, ڈبل ہو گیا, کوئی حرج نہیں, تب بھی اس سے 1 کروڑ روپیہ وصول کیا جائے گا, اس کو دینا پڑے گا 1 کروڑ روپیہ. وہ کہے کہ مسافر خانے کی قیمت کل 50 لاکھ ہے, کوئی حرج نہیں, 50 لاکھ میں جب کاروبار کر رہا ہوتا ہے انسان تو دکان کی قیمت ہو سکتا ہے کہ 50 لاکھ ہو, مگر اس 50 لاکھ سے وہ کئی کروڑ کما رہا ہوتا, کاروبار اسی کو کہتے ہیں. لہذا اگر مدر اس مسافر خانے کی قیمت چاہے 50 لاکھ کی ہے, تب بھی اگر 10 سال تک اس نے اس کو استعمال کیا, اپنے دستے زیر دست رکھا, تو 10 سال کا کرایہ اس کو ادا کرنا پڑے گا, چاہے وہ مسافر خانے کی قیمت سے دگنا ہو جائے دینا پڑے گا. کما هو الحال فی غصب الاعیان غیر الموقوفه, جس طرح سے اگر وہ کسی کی ذاتی ملکیت کو غصب کر لیتا تو کیا ہوتا, وہاں پر بھی ایک کلیہ بتایا گیا تھا کہ اگر کسی کا مکان غصب کر لیا, 10 سال تک وہ مکان اس نے اپنے پاس رکھا تو 10 سال کا کرایہ اس سے لیا جائے گا. اب اگر وہاں کہے کہ بھائی اتنی تو مکان کی قیمت بھی نہیں ہے, کوئی حرج نہیں, قیمت نہ بھی ہو تب بھی جو 10 سال کا کرایہ بنتا ہے اس کے اعتبار سے وہ دگنا بھی بن جاتا ہو. تو اگر کسی کی ذاتی ملکیت پر اس طرح سے قبضہ کر لیا جائے تو دگنا کرایہ بنتا ہو مکان کی قیمت سے تو دگنا دینا پڑتا ہے, یہاں پر بھی اسی طرح سے اسے دگنا دینا پڑے گا. اور اگر اس کی مدت کم ہے, 10 دن کی مدت ہے, تو 10 دن کا کرایہ اس کو دینا پڑے گا. یہ وقف کے اعتبار سے گفتگو مکمل ہو گئی. اب آ جائیے کچھ ایسی چیزیں جس کی میں درمیان میں مثالیں دیتا رہا ہوں کہ کسی شخص نے غصب نہیں کیا لیکن کسی کی چیز ہمارے پاس آ گئی. اب آ گئی اس میں بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں, ہم غلطی سے اٹھا کے لے آئے, جیسے دکانداروں کے پاس کچھ لوگ کچھ چیزیں چھوڑ کے بھول کے چلے جاتے ہیں, ایک گاہک آیا وہ چھوڑ کے چلا گیا, جب وہ چھوڑ کے چلا گیا تو دوسرے گاہک نے اس چیز کو اپنا سمجھا, اٹھا کے لے گیا, پورا پورا تھیلا اٹھا کے لے جاتے ہیں, تھیلا بھول گیا تھا پہلا گاہک, دوسرا گاہک آیا اس نے تھیلا اٹھا کے لے لیا, وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا, گھر پہنچے پھر پتا چلا کہ ارے یہ تو ہمارا تھیلا ہی نہیں, تو کسی اور کا تھیلا آ گیا. یا دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ ہم نے خرید و فروخت جیسا کوئی معاملہ کیا ہے, مگر جو خرید و فروخت جیسا معاملہ کیا ہے, خرید و فروخت جیسا معاملہ کیا ہو سکتا ہے, مثلا کرائے کا معاملہ کیا ہم نے کسی کے ساتھ, کسی کے ساتھ مصالحت کی ہے کہ آپ یہ چیز لے لیں ہم وہ چیز لے لیں گے آپ کی, مصالحت, یہ سارے معاملات کہلاتے ہیں, خرید و فروخت ہے, کرایہ ہے, مصالحت ہے, اور یہ سارے معاملات اسلامی نقطۂ نگاہ سے بالکل صحیح ہیں, مگر یہ صحیح اس وقت ہوں گے جب اسلامی طور طریقے کے مطابق ان معاملات کو انجام دیا جائے. اگر اسلامی شرائط کے مطابق ان معاملات کو انجام نہیں دیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں یہ پھر بھی خرید و فروخت سمجھا جائے, اسلام کی نگاہ میں خرید و فروخت نہیں مانا جائے گا, اس لیے کہ یہ معاملہ باطل ہے, یہ معاملہ فاسد ہے. فاسد معاملات کی ایک دو مثالیں سنیے پہلے, کیونکہ یہ اب جو بات شروع کر رہے ہیں وہ فاسد معاملات کی گفتگو شروع کر رہے ہیں, کہ معاملہ کیا خرید و فروخت کیے مثلا, مگر اسلامی نقطۂ نگاہ سے صحیح خرید و فروخت نہیں بنی. مثلا اس کی مثال سنیے. ہم دکاندار کے پاس گئے, ہم نے کہا کہ ایک تاش کی گڈی چاہیے. اس نے کہا کہ 200 روپے کی. ہم نے 200 روپے اس کو دے دی, تاش کی گڈی لے لی, لے کے گھر آ گئے. ویسے معاملہ بالکل صحیح ہو گیا. معاشرے کے اعتبار سے, عام لوگوں کے اعتبار سے معاملہ بالکل صحیح ہو گیا, مگر اسلامی نقطۂ نگاہ سے یہ معاملہ باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ جواب ہے, جواب معلوم جی. جی اس لیے کہ تاش کا کھیلنا اور تاش کا بیچنا اور تاش کا خریدنا سب حرام ہے, یہ جائز ہی نہیں.
جی بغیر سود کے بھی,
جی بغیر سود کے بھی, بغیر سود کے ویسے تو بینک میں ہوتا یہ سود والا. جی جوا, بغیر جوا, بغیر جوا کے ہو تبھی یہ حرام ہے, ورنہ جوا کے ساتھ تو سارے کھیل حرام ہیں. اگر جوا کے ساتھ کرکٹ بھی کھیل لیں تب بھی حرام ہے, کرکٹ کھیلنا بھی حرام ہے. جی
تو جو کمپیوٹر پر تاش کی گیم وہ کھیل رہے
ہیں, ہاں اس کے الگ الگ مسائل ہو اپنے آپ کے ذہن میں آتے رہیں گے. ہم نے فقط ایک مثال دی تھی, اس لیے نہیں کہ اس کو بڑھایا جائے, ہم تو کچھ اور سمجھی سمجھا رہے. کمپیوٹر میں بھی اگر دو افراد مل کے تاش کھیل لیں تو تب بھی حرام, ہو جائز نہیں. اچھا تاش کی خرید و فروخت جس طرح سے حرام ہے, اسی طرح سے شطرنج کی خرید و فروخت حرام ہے. ہم مارکیٹ میں گئے, دکاندار سے شطرنج خرید کے لے آئے. یہ معاملہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے فاسد ہے, باطل ہے. اسی طرح کے معاملات اور بہت سارے ہو سکتے ہیں جس میں فاسد معاملہ ہو جائے. مثلا فرض کیجئے کہ ہم دکاندار کے پاس گئے تھے اور ہم نے کہا کہ باسمتی چاول دے دیں. اس نے باسمتی کے نام پر ہمیں کوئی اچھے دوسرے چاول پکڑا دیا, اچھے والے نہیں, اس سے برے والے چاول جو عام طور پہ ہوتا ہے. ہم دودھ والے کے پاس گئے, ہم نے کہا 1 کلو دودھ چاہیے. اس نے پونا کلو تو دودھ دیا, پاؤ کلو ہمیں پانی دیا ہوا اس نے, اس لیے کہ پانی اس نے اتنا ملایا ہوا. شریف آدمی تھا بیچارہ, اس نے دودھ میں پانی ملایا تھا, پانی میں دودھ نہیں ملایا تھا اس نے. لہذا اگر ہم دکاندار کے پاس گئے اور اس سے ایک چیز مانگیے, اس نے وہ ملاوٹ والی دوسری چیز بھیج دی, تو اب ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم کہیں کہ یہ چیز ہمیں نہیں چاہیے. معاملہ باطل کر رہے ہیں, فاسد کر رہے ہیں والا معاملہ. تو جس کو اس طرح کا نقصان پہنچتا ہے, اس طرح سے دکاندار بھی, ہم دکاندار کے پاس گئے اور اسے کہا کہ مثلا کھانے پینے کی کوئی چیز خریدی جو اسلام کی نگاہ میں بالکل جائز ہے, چیز لے کے آ گئے, مگر اس کو جعلی 100 کا نوٹ دے کے آ گئے, اس کے بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا, اس نے رکھ لیا جعلی, یہ معاملہ باطل ہے. یعنی اگر وہ بعد میں پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ نوٹ جعلی ہے, عام طور پہ پتہ نہیں چلتا, وہ کسی اور گاہک کو دے دیتا ہے, لیکن اگر بعد میں پتہ لگا لے کہ 100 کا نوٹ جعلی ہے تو معاملہ کینسل کر سکتا ہے کہ یہ چیز آپ نے غلط دی ہمیں, اصل نوٹ آپ نے کہا. تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگر سامنے والے کو دھوکا ہوا ہے تو وہ معاملے کو کینسل کر سکتا ہے, فاسد کر سکتا ہے, یہ فاسد معاملہ کہلاتا ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں جو صحیح معاملات نہیں ہیں, یہ فاسد معاملہ. اس میں کیا ہوگا, مثلا جو پہلی مثال ہم نے بنائی تھی تاش کی, کہ ہم دکاندار کے پاس گئے, اس نے تاش کی گٹی ہمیں دے دی, ہم نے 200 روپے اس کو دے دیے. یہ تاش کی گٹی ہماری نہیں بنی, وہ 200 روپے جو اس کو دیے تھے وہ 200 روپے اس کے نہیں بنے, وہ 200 روپے ہمارے رہیں گے, یہ تاش کی گٹی اس کی رہے گی. معاملہ فاسد ہوتا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز اس کی ہمارے پاس آ گئی ہے یہ ہماری نہیں کہلائے گی, اور جو چیز ہماری اس کے پاس چلی گئی ہے وہ اس کی نہیں کہلائے گی. معاملہ فاسد کا مطلب ہے کہ وہ چیز ابھی پوری ملکیت نہیں ہوئی, مالک نہیں بنے, لہذا اس کی چیز اس کے پاس جانا چاہیے, ہماری چیز واپس ہمارے پاس آنا چاہیے, یہ کہلاتا ہے معاملہ فاسد. یا جیسے ہم نے شروع میں بچے کی مثال بھی پیش کی تھی, کچھ مشاہرین بچے کی خرید و فروخت کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں, وہ کیا ہے, وہ معاملہ فاسد ہے. یعنی اگر بچے کے باپ سے کہیں ملاقات ہو جائے, وہ کہے کہ نہیں وہ بچے نے جو بھیجا ہے غلط ہے, غلط ہے کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ چیز دوبارہ ہم واپس کریں اس کو اور ہمارے پیسے اس سے لے لیں, یہ کہلائے گا معاملہ فاسد ہے. تو اگر معاملہ فاسد ہو جاتا ہے, ایک مثال ہو گئی لین دین والی, معاوضے والی, ایک اور مثال سنیے معاوضے والی, وہ کیا ہے, کہ مثلا ایک شخص کاریگر ہے، کام کرنے والا ہے، نوکر ہے، جو مختلف اداروں میں ملازم ہوتے ہیں وہ ہے، یہ آپس میں وہ ادارہ اور یہ شخص مل کے طے کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہوگا آپ کو، ادارے والے کہہ رہے ہیں، اور وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اتنی تنخواہ دینی ہوگی، جب دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں تو یہ نوکری صحیح ہو جاتی ہے. اگر ادارے والے نے کہا کہ یہ کام آپ کو کرنے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ اتنے کام کے میں 25,000 روپے لوں گا ماہانہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی نوکری شروع ہو گئی. لیکن یہ نوکری صحیح کب کہلائیں گی؟ جو کام وہ کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے کام صحیح ہوں. اگر وہ سارے کام صحیح نہ ہوں تو ایسی صورت میں جو آپس میں معاملہ طے ہوا ہے اور جو یہ پیسے لے گا، نہ اس کے لیے پیسے لینا صحیح ہے، نہ اس کے لیے وہ کام کروانا صحیح ہے، اور اس کے لیے وہ کام کرنا بھی صحیح نہیں. اب اس کی مثال سنیے، مثلا کیا ہے، ایک شخص بینک میں ملازم ہے تو بینک میں سود کا کام کرنا پڑتا ہے، اور سود کا کام اسلام میں جائز نہیں. اگرچہ 90% کام بینک کا جائز اور حلال ہوتا ہے، 10% کام سود والا کام ہوتا ہے، مگر وہ 10% والا کام اگر کوئی شخص چھوڑ نہ سکتا ہو، یعنی بینک کا ملازم بنا ہے تو وہ 10% والا کام ضرور اسے کرنا پڑے گا، وہ نہ چھوڑ سکتا اس کو، تو اس کی وجہ سے 90% والا کام اسے چھوڑ دینا پڑے گا. اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ 90% جو جائز کام ہے وہ بھی وہ کرے، وہ بھی چھوڑ دینا پڑے گا. تو جو افراد بینک میں ملازم ہوتے ہیں ان کا سارا کام حرام نہیں ہوتا، 10%، 15%، 5% کام حرام ہوتا ہے، باقی سب صحیح ہوتا ہے، مگر وہ 5% کام اسے کرنا پڑے گا، چھوڑ نہیں سکتا وہ. اگر وہ اسے چھوڑ دیتا ہے تو بینک والے نکال دیں گے، لہذا اس کو کرنا پڑتا ہے. اب وہ 95% جو جائز کام کر رہا ہے وہ کام بھی اس کے لیے کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ 95% کی وجہ سے 5% حرام کرنا پڑ رہا ہے اس کو. مثلا اس کی ایک مثال بنا لیں، مثلا بینک کا ایک ملازم ہے، آپ بینک میں گئے، وہ آپ سے پیسے لے رہا ہے، آپ کو جب پیسے نکلوانے ہیں تو آپ کو پیسے دے رہا ہے، تو آپ نے جتنے پیسے جمع کروائے ہیں وہ جمع کر رہا ہے، اور جتنے پیسے آپ نکلوا رہے ہیں اتنے پیسے وہ آپ کو لوٹا رہا ہے. آپ نے مثلا 10,000 جمع کروائے تو 10,000 اس نے رکھ لیا، یہ 10,000 جو اس نے رکھے ہیں یہ لینا بالکل صحیح ہے، یہ کام غلط نہیں ہے. اس کا جو حساب کتاب وہ رکھے گا، چاہے وہ کمپیوٹر میں حساب کتاب رکھے یا رجسٹر میں حساب کتاب رکھے، یہ رجسٹر میں اور کمپیوٹر میں حساب کتاب جو کرے گا بالکل صحیح ہے. پھر آپ گئے اور آپ نے کہا کہ 2,000 روپے مجھے دے دو، چیک لکھ کے دے دیا، 2,000 روپے آپ کو دے دے گا، تو آپ کے 10,000 میں سے 2,000 اس نے آپ کو واپس کر دیے، یہ کام بالکل صحیح ہے، لہذا اس کا حساب کتاب جو بنائے گا وہ بالکل صحیح ہوگا، اس میں کہیں کوئی خرابی نہیں. تو اکثر لوگ بینک میں پیسے جمع کروانے کے لیے یا پیسے لینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر سال کے آخر میں کیا ہوتا ہے، 10,000 روپے جو آپ نے جمع کروائے تھے، سال کے آخر میں بینک نے اپنی جانب سے 1,000 روپے منافع دے دیا. بینک تو اسے منافع کہہ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ منافع نہیں، حقیقت میں یہ سود ہے. جب وہ افراد کے جنہوں نے بینک سے قرضہ لیا ہے، اب قرضہ لیا ہے مثلا 1,00,000 روپیہ، مگر بینک ان سے وصول کرے گا 1,20,000، تو 1,20,000 میں 1,00,000 تو بینک کا ہے، 20,000 سود وصول کر رہا ہے، تو اب اس کا جو حساب کتاب وہ بنائے گا، سود کا جو الگ سے حساب کتاب اس کو کرنا پڑے گا یا کمپیوٹر میں اسے لکھنا پڑے گا، یہ سارا کام جائز نہیں ہے. تو بیشتر کام اس کا جائز ہے، حلال ہے، تھوڑا سا کام ہی ایسا ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں، آرام. تو ایسی صورت میں یہ والے ملازمت جائز نہیں. اور اسی طرح سے اور بہت ساری ملازمت ہیں کہ جہاں پر یہ اس کو، جہاں یہ کام کر رہا ہے وہاں اس کو لازمی طور پر جھوٹ بولنا پڑے گا، جھوٹ بولنا جائز نہیں اسلام، لازمی طور پر گاہک کو دھوکہ دینا پڑے گا. مسلمانوں کو دھوکہ دینا جائز نہیں. جی
اگر ڈپارٹمنٹ الگ ہو بینک میں، جیسے ایڈوانس ڈپارٹمنٹ کے نام سے ہوتا ہے، اس میں سود اور یہ مارک اپ وغیرہ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، تو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں سروس صحیح؟
بینک کے اکثر ڈپارٹمنٹ میں سروس صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اکثر ڈپارٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سود کا کام کرنا پڑتا ہے. کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کام کرنا جائز ہوتا ہے، بس اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے بینک کا ایئر کنڈیشن بنانے والا، اس کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا سود کا کام، اس طرح کے کچھ ڈپارٹمنٹ ہوں گے جو جائز ہوگا. یا مثلا جو شخص بیٹھا ہوا ہے فقط لوگوں کے بجلی اور گیس کے بل وصول کر رہا ہے، اور کچھ نہیں کر رہا، وہ یہ کام پھر بھی صحیح ہو جائے گا. تو اگر اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرے کام کرنے پڑ رہے ہیں کہ جس میں اس کی ملازمت میں لازمی اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا، اس کی ملازمت میں لازمی اسے مسلمانوں کو دھوکہ دینا پڑے گا، یہ کام جائز نہیں اسلام، اس طرح کا کام ٹھیک نہیں. اب یہ جو ملازمت اس طرح کی ہے، اسے اسلامی نقطۂ نگاہ سے کیا کہیں گے؟ اجارہ. یہ اجارہ ہے، مگر یہ اجارہ باطل ہے. اب اگر اس طرح سے جھوٹ بول کے وہ تنخواہ لے رہا ہے، چاہے جھوٹ مالک کے لیے بول رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولو، مگر یہ تنخواہ لے رہا ہے، تنخواہ غلط ہے اس کے لیے، یہ معاوضہ باطل ہے. جو معاوضہ لیا ہے یہ اس کا نہیں بنا. چنانچہ یہ جتنے بھی اس طرح سے معاوضے کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو پیسہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. اچھا، بینک میں میں نے فقط ملازمت کی مثال پیش کی ہے، بینک والے جو منافع ہمیں دے رہے ہوتے ہیں اس کی مثال پیش نہیں کی ہے. منافع کے لیے تو بہت ساری گنجائش ہے کہ وہ منافع لینا آپ کے لیے بھی صحیح ہو جائے، ہمارے لیے بھی صحیح ہو جائے. ملازمت کی بات ہے کہ ملازمت صحیح نہیں ہوگی. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، وہ جو منافع دے رہے ہیں وہ منافع لینا صحیح ہے مگر ملازمت صحیح نہیں ہے، یہ کیا؟ بہت سارے خیالات آ سکتے ہیں، مگر اس وقت ہمارا عنوان نہیں ہو تو بینکنگ بالکل ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، کبھی اگر وہ مسائل پڑھا ہے تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے. ابھی تو یہ مثال ہے کہ یہ جو اجارے کا معاملہ ہوا، یہ اجارہ باطل ہے. تو پہلی مثال میں نے خرید و فروخت کی دی تھی، وہ معاملہ باطل ہے، فاسد ہے. دوسری مثال میں نے اجارے کی دی تھی، یہ معاملہ فاسد ہے.
جی، خرید و فروخت کے متعلق ہے، جو مسائل فاسد ہوتے ہیں، جی، جیسے
مثلا
ہم
نے
جو دیوالہ سے
دودھ
لیا، اس میں پانی ملا ہوا ہے، تو ابھی اس کے لیے کیا حل ہے؟
حل یہی ہے کہ پہلے تو پتا چلے آپ کو کہ پانی ملا ہوا ہے،
جی،
اور پھر یہ پتا چلے کتنا ملا ہوا ہے. یہ سارے مسائل ہیں بہرحال، اگر آپ کو پتا چل جائے کہ
استعمال کرنا کیسا ہے،
جی، آپ کے لیے تو صحیح ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک کلو کے پیسے دے کر پونا کلو دودھ استعمال کیا، پاؤ کلو تو پانی استعمال کیا آپ نے، آپ کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، آپ تو استعمال کر سکتے. اس کے لیے اب استعمال کرنا، وہ پیسے استعمال کرنا اس کے لیے مسئلہ ہے. وہ بندر والی مثال شاید آپ لوگوں نے اپنے اسکول میں پڑھی ہوگی، کہ اس طرح سے دودھ بیچنے والا جب کما کے وہ گاؤں میں جا رہا تھا، راستے میں جگہ سویا تو بندر اس کی وہ تھیلیاں لے گئے، درخت پہ چڑھ گیا، اور اس کے بعد وہ ایک سکہ دریا میں ڈالتا اور ایک سکہ زمین میں پھینکتا. آخر میں جب گنا تو پتہ چلا کہ وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. جتنے پانی والے پیسے تھے وہ دریا میں چلے گئے، اور جتنے صحیح والا تھا وہ اس کے ہاتھ میں آ گیا. خیر، کچھ معاملات اس طرح سے باطل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو اضافی چیز ہمارے پاس آ گئی ہے، اس کے ہم مالک نہیں بنیں گے، اس کا مالک وہ ہے جس نے ہمیں وہ پیسے دیا، یا ہمارے پیسے مثلا کسی کے پاس چلے گئے، وہ مالک نہیں بنے گا اس کا، لہذا اس کی ذمہ داری ہوگی وہ واپس کرے. اچھا، یہ غصب نہیں ہے، اس کو غصب نہیں کہیں گے، اس کو ملاوٹ کہہ سکتے ہیں، دھوکہ دہی کہہ سکتے ہیں، دوسری جھوٹ بولنا کہہ سکتے ہیں، غصب نہیں ہے. مگر اس کے باوجود غصب کی کچھ باتیں اس میں شامل ہو جائیں گی، اس لیے کہ بہرحال ذمہ داری آ گئی. اگر دوسرے کی چیز ہمارے پاس غلط طریقے سے آ گئی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے، یا ہماری چیز غلط طریقے سے دوسرے کے پاس چلے گئی، اب اس کی ذمہ داری ہے. آئیے اب دیکھیں کہ کیا اس کا حل بتاتے ہیں. یلحق بالغصب فی الزمان المحبوس بالعقد المعاوض الفاسد وما یشبہ، کہتے ہیں غصب کے ساتھ ملحق کیا جائے گا، مگر کون سا پہلو غصب کا؟ غصب کے دو حکم تکلیفی تھے اور ایک حکم وضعی تھا، وہ جو ایک حکم وضعی ہے غصب والا، وہ اس کے ساتھ ملحق کیا جائے گا جب ہم نے ایسا معاملہ کر لیا ہے جو فاسد معاملہ ہے. تو اب یہاں غصب کا وہ حکم وضعی والا حکم آ جائے گا. المحفوظ بالعقد المعاوضی، جو ہمارے قبضے میں آ گئی ایک چیز عقد معاوضی، کیا معاوضہ دینے لینے والے عقد کے ذریعے سے، لیکن وہ عقد فاسد تھا یا فاسد جیسا ہی تھا، تو اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فالمبیع الذی یاخذہ المشتری والثمن الذی یاخذہ البائع فی البیع الفاسد یکون فی زمانہما کالمغصوب. کہتے ہیں اب جو چیز خریدار نے خریدی ہے یا جو چیز بیچنے والے نے بیچی ہے، مگر عقد فاسد کے ذریعے سے یہ خرید و فروخت ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں دونوں پر ان چیزوں کا ضمان آ جائے گا. ہم پر اس تاش کی گڈی کا زمان آ جائے گا کہ ہم اس کو اسی طرح سے واپس کریں، اس پر ان پیسوں کا زمان آ جائے گا کہ وہ ہمیں اسی طرح سے واپس کریں، دونوں ایک دوسرے کے ضامن بن جائیں گے. چنانچہ اگر یہ تاش کی گڈی ہمارے پاس رہتی ہے، پھر چاہے ہماری کوئی بھی غلطی نہ ہو، مگر ہمارے پاس اگر یہ تاش کی گڈی ضائع ہو جاتی ہے تو ضامن ہم بن جائیں گے. بالکل وہ غصب والے معاملے کی طرح، کہ اگر ایک زمین غصب کی ہے، ہم نے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کی، مگر اس کے باوجود اگر کوئی زمینی آسمانی آفت آ گئی، اس کی وجہ سے زمین خراب ہو گئی، تو ہم ضامن ہو جاتے ہیں. یہاں پر اسی طرح سے اگر فاسد معاملے کی وجہ سے کسی کی چیز ہمارے پاس آ گئی، تو ہم اس کی چیز کے ضامن ہیں، وہ ہماری چیز کا ضامن ہے. سواؤن اعلم بالفساد ام جہل بہ. اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ دونوں کو معلوم ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا یہ باطل ہے، یعنی تاش کی گڈی خریدنے والا بھی مسئلہ جانتا تھا کہ تاش خریدنا حرام ہے، جو بیچنے والا ہے وہ بھی جانتا تھا کہ تاش بیچنا جائز نہیں. اگر یہ صورت ہے تب بھی معاملہ باطل، تب تو بالکل سمجھ میں آ رہا کہ یہ جان بوجھ کے کام کر رہا ہے. ہم جاہلہ بھی ہے، یہ دونوں بالکل جاہل ہیں اس چیز سے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تاش بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہوتا اسلام میں، پتہ ہی نہیں تھا اور لے لیا اور اس طرح سے استعمال کر لیا، تو دونوں اب ضامن ہوں گے. جی کچھ یا کافر ہو، تب بھی کافر کی چیز بھی اگر ہمارے پاس بیچنے والا ہو یا خریدنے والا ہو، دونوں صورتوں میں وہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. کافر کی چیز اگر ہمارے پاس آ جاتی ہے کس طرح سے، تو ہم اس کے ضامن ہوتے ہیں. آیت اللہ سیستانی کا نظریہ کے ضامن ہوتے ہیں، دینا پڑتا. وہ شاید ابتدا ہی میں ہم نے ایک مثال بھی بتائی تھی کہ کسی نے کافر ملک سے مال چوری کر کے کسی کو دے دیا، گفٹ کر دیا، تو ہم نے کہا تھا کافر ملک سے بھی کیا ہے تب بھی آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے کہ لوٹانا پڑے گا اسے. تو یہ دونوں میں سے کوئی بھی صورت ہو، کہ دونوں معاملے کو جانتے ہوں یا دونوں جاہل ہوں. ایک تیسری صورت ہوتی ہے ام علم احدہما وجہل الاخر، یا تیسری صورت یہ ہے کہ ان میں سے ایک جانتا ہے کہ معاملہ فاسد ہے، دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ مسائل سے آگاہ نہیں. کوئی بھی صورت ہو، خلاصہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے کی چیز کے ضامن بن جائیں گے. وَكَذَلِكَ الْأُجْرَةُ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْمُؤْجِرُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ. اسی طرح سے معاملہ ہو جائے گا نوکری کا، اگر کوئی شخص تنخواہ لیتا ہے فاسد اجارے کے ذریعے سے، وہ نوکری کرنا اس کا فاسد ہے، وہاں نوکری نہیں کر سکتا یہ، اس کے باوجود اگر یہ وہاں نوکری کر رہا ہے اور جو تنخواہ اس کو مل رہی ہے، تو یہ اجارہ فاسد ہے. اجارہ فاسد کا مطلب کیا ہے کہ یہ پیسے اس کے نہیں بنے، جو اصل مالک ہے اس مالک تک یہ پیسے اس کو پہنچانے پڑیں گے، لوٹانے پڑیں گے، اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. یہ دوسری مثال ہو گئی. تیسری مثال معاوضے کی کیا ہے؟ والمہر الذی تاخذہ المرأۃ فی النکاح الفاسد. اسی طرح سے مہر کی رقم یا چیز، سونا زمین جو بھی ہے مہر میں عورت کو ملا ہے، اگر یہ اسے ملا ہے نکاح فاسد کے نتیجے میں، تو یہ عورت کا بنے گا نہیں، یہ مہر عورت کا نہیں بنے گا، اس لیے کہ نکاح ہی فاسد ہوا ہے. اچھا نکاح کیسے فاسد ہوتا ہے؟ کوئی مثال آپ کے ذہن میں نکاح کیسے فاسد ہو جائے گا؟ بھائی تو مولانا لوگ پڑھا رہے ہو جی، صیغہ نکاح صحیح نہیں پڑھے. ایک منٹ رہے گا، پہلے ان کا جواب دیں. صیغہ نکاح صحیح نہیں پڑھے میں ایک امکان ہے کہ فاسد نہ ہو. جی کیا شرائط مثلا آپ کے ذہن میں؟ نہیں، اس میں نکاح فاسد نہیں ہوتا.
ہو سکتا ہے کوئی رضا رشتہ ہو اس کا اور اس نے نکاح کیا ہے.
جی
رضا
رضائی رشتہ ہو، یہ مثال چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ بچپن میں کوئی رضائی رشتہ قائم ہو گیا ہو اور پھر اسی سے نکاح کر لیا ہو، یہ ایک مثال چاہیے. آپ کون سی مثال بتائیں؟ یہ بھی ایک مثال بہت اچھی ہے کہ شراب ہی مہر میں رکھ دی اس نے، کہ مہر میں آپ کو اتنی بولتے ہیں شراب، یہ غلط ہو جائے گا. اور جی ہاں نہیں، وہ تو نکاح فسخ کر سکتے ہیں، غلط نہیں ہے نکاح، لیکن آپ لوگوں نے جتنی بھی مثالیں دی ہیں کام کی مثالیں نہیں، اب ہماری مثال سنیے جو کام کی مثال ہے. جو معاشرے میں پیش آتی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں نکاح کے بعد جس انداز سے طلاق لی جاتی ہے وہ عام طور پر کورٹ سے لی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کورٹ سے طلاق لے لیتے ہیں، کورٹ سے خلع لے لیتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے کورٹ سے طلاق لے لی ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ہماری طلاق بالکل صحیح ہے، یا اسی طرح کے جو طلاق کے پروسیجر ہوتے ہیں جس میں ہمارے ہی شہر میں کچھ لوگوں نے شریعت بورڈ بنا رکھے ہیں، کچھ دوسری چیزیں بنا رکھی ہیں، کچھ انہوں نے طلاق جاری کر دی، حالانکہ طلاق اس طرح دے نہیں سکتے، طلاق دینے کا حق نہیں ہے کسی کو، یہ آسان نہیں ہے طلاق دینا۔ طلاق کا حق فقط شوہر کے پاس ہے یا مجتہد کے پاس ہے، ہر آدمی طلاق نہیں دے سکتا، چاہے اس نے شریعت بورڈ بنا لیا ہو پھر بھی طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ آپ لوگوں کو بطور خاص اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی جب معاشرے میں جا کے کام کرنے لگے تو ایسا کوئی شریعت بورڈ نہ بنا لیجیے خدا نہ، اس لیے اس طرح سے کوئی طلاق نہیں دے سکتا۔ اب کیا ہوا، انہوں نے مثلا یہ سمجھا کہ بھئی تو شریعت بورڈ نے طلاق دی ہے تو طلاق بالکل صحیح ہے، لہذا عورت نے دوسری شادی کر لی، یہ جو دوسری شادی کی ہے یہ نکاح ہے، فاسد ہے، غلط ہے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا یہ نکاح۔ اور اس کے مسائل چھوٹے موٹے نہیں ہیں، بہت ہی پیچیدہ قسم کے مسائل اس کے، یعنی اگر ہوتا کیا ہے، اب یہ بالکل معاشرے میں رائج مثالیں ہیں وہ آپ کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو لوگ لے کر ہمارے پاس آتے ہیں اور پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا مثلا طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد دوسری شادی بھی کر لی، شادی کرنے کے بعد چار بچے بھی ہو گئے، نکاح فاسد تھا اور چار بچے ہو گئے، پھر انہوں نے کسی مدرسے میں داخلہ لے لیا، خواتین کے بھی بہت سارے چھوٹے موٹے مدرسے بنے ہوئے نا، کسی مدرسے میں داخلہ لے لیا، وہاں کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ یہ جو دوسرا نکاح ہوا ہے، چاہے وہ کورٹ سے طلاق ہوئی تھی یا دوسری جگہ سے طلاق ہوئی تھی، یہ طلاق ہی غلط تھی، طلاق غلط ہونے کی وجہ سے جو دوسرا نکاح ہوا ہے دوسرا نکاح بھی غلط ہے۔ اب وہ تو چار بچے کی ماں بیچاری مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی تھی، چار بچے کی ماں، اب کیا کریں، یہ باقاعدہ مسائل لے کر لوگ ہمارے پاس آئے، اب کیا کریں۔ اچھا، اب اس میں ایک حل ہو سکتا ہے، وہ کیا کہ بھئی چار بچے اگر ہو گئے تو 15 سال پرانی بات ہوگی، مثلا 15 سال پرانی بات کا مطلب کیا ہے، اس معاملے یہ چیز ایسی ہے، دیکھیے مرد کے لیے کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ مرد اس بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر سکتا تھا، تیسری شادی کر سکتا تھا مرد کے لیے مثلا، مگر عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی، سارا مسئلہ تو عورت کے لیے پیدا ہو گیا، عورت سے دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے، اور اس کے باوجود اس نے کرنی غلطی سے کر لی، وہ بیچاری وہ کیا کرے، اس نے خود نہیں کیا، گھر والوں نے کروا دی، باپ اور بھائی نے مثلا دوسری شادی کروا دی، اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود یہ دوسری شادی غلط ہے، باطل ہے۔ اب اگر معاشرے میں بدنامی ہو تو سب سے زیادہ بدنامی کس کی ہوگی، اسی عورت کی بیچاری، جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، سب سے زیادہ بدنامی اسی کی ہوگی، لہذا یہ تو کبھی نہیں چاہے گی کہ میرا یہ گھر ٹوٹ جائے، لہذا اگر وہ آ کر یہ کہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو دوبارہ اپنے پرانے شوہر کے پاس بھیجتی ہوں اور اسے راضی کر لیتے ہیں کہ وہ خود طلاق دے دے، شوہر طلاق دے دے تو بالکل صحیح طلاق ہو جاتی، پھر تو کوئی گڑبڑ ہی نہیں، پھر تو بالکل صحیح ہو گیا معاملہ، وہ طلاق دے دے اور طلاق کے بعد عدت رکھنا پڑتی ہے، میں 3 مہینے اپنے باپ کے گھر واپس چلے جاؤں گی، 3 مہینے عدت کے ماں گزار لوں گی اپنے باپ کے، اور 3 مہینے کے بعد خاموشی سے اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کر لوں گی، یہ سب بالکل خاموشی خاموش ہوں گے، معاشرے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ ہوا کیا، تو معاملہ صحیح ہو جائے گا، پھر تو کوئی گڑبڑ نہیں۔ دیکھیں کتنا اچھا سولوشن ہے یہ، بہت ہی اچھا سولوشن ہے یہ، جس میں عورت اور عورت کے گھر والوں کی سب کی عزت محفوظ رہ جاتی، اور یہ دوسرا شوہر ہے اس کے گھر والوں کی بھی عزت محفوظ رہ جاتی، سب کی عزت محفوظ رہ جاتی، کہ اس سے طلاق لے لی چپکے سے جا کے اور عدت کا پیریڈ گزار لیا 3 مہینے اپنے باپ کے گھر جا کے، اس لیے کہ عدت کے دوران میں بھی دوسری شادی نہیں ہو سکتی، اگر ایک طلاق کے بعد فوراً دوسری شادی ہو جاتی تو مسئلہ نہیں تھا، دوسری شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ عدت کا پیریڈ پورا نہ ہو، عورت عدت کا پیریڈ باپ کے گھر جا کے گزار دیا اور اس کے بعد چپکے سے مولانا صاحب کو بلایا اور دونوں کا نکاح پڑا اور پھر دوبارہ گھر بھیج دیا، کتنا اچھا پروویژن جی. ہاں یعنی یعنی دوسری شادی کے بعد مر جائے یا پہلے مر جائے؟
دوسری شادی کے بعد.
دوسری شادی کے بعد مر جائے. اگر دوسری شادی کے بعد مر جائے تب بھی اچھا, پہلے پہلے والے کا حال سن لیجیے پھر آپ کو پتا چل جائے گا دوسرے والے کا. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟
ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بچے پیدا ہو گئے ہیں
جی
وہ حلال زادے کرائیں گے نکاح ہونے کے بعد.
یہ بالکل تقریباً 100% لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چار بچے ہیں ان کا بےچارے کو کیا قصور ہے, یہ حلال کے ہیں یا حرام ہیں؟ ہمارے یہاں کیا سارے مسلمان ہو گیا برادران اہل سنت کے یہاں بھی تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں بچوں کے لیے. ایک ولد الحرام, یہ حرام زادہ حرام والا بچہ کہلاتا ہے. ولد الحلال, یہ بالکل حلال والا بچہ کہلائے گا. تیسرا کہلاتا ہے وطیع بالشبہ, ایک لفظ ہے آپ لما میں پڑھیں گے بار بار یہ لفظ آئے گا, لما ہماری یہاں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے لما اس میں بار بار یہ لفظ آئے گا وطیع بالشبہ, یعنی یہ شبہ والی وتی ہے, یہ شبہ والی مباشرت ہے کہ جس کے نتیجے میں بچے پیدا ہوئے. اگر شبہ والی مباشرت کے نتیجے میں بچے پیدا ہوں تو وہ سارے مسلمانوں کے یہاں حلال ہوتے ہیں, وہ حرام زادے نہیں کہے جاتے, چنانچہ بچے حلال زادے مانے جائیں گے. اب اگر یہ آگے بڑھ کے پیش نماز بن کے نماز پڑھاتے ہیں تو ان کو اجازت نماز پڑھانے کی, ان پر کسی طرح کی پابندی نہیں. یہی معاملہ حج کا ہوتا ہے. حج میں ہمارے یہاں حج میں اور عمرے میں ہمارے یہاں آخر میں طواف النساء کرنا پڑتا ہے. سوال یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ کسی نے اگر طواف النساء نہیں کیا اس کو معلوم ہی نہیں تھا اور بعد میں بچے پیدا ہو گئے تو یہ بچے کون سے کہلائیں گے؟ وطیع بالشبہ والے بچے کہلائیں گے, یہ حلال کے بچے ہیں, حرام کے بچے نہیں کہلائیں گے. لہذا کسی کو بھی حرام زیادہ کہنا بہت سوچ سمجھ کے کہنا پڑتا ہے, یہ بہت بڑی تہمت ہے. اور اسلام ویسے ہی بہت زیادہ احتیاط برتتا ہے دوسرے مومن کی عزت و ناموس کے حوالے سے. ہر مومن کا عزت و احترام, ہر مومن کی عزت و احترام اس قدر زیادہ قابل اعتبار اور قابل احترام ہے وہ کہ باقاعدہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حج پڑھنے گئے تھے, خانہ کعبہ سامنے تھا, خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کر رسول نے فرمایا تھا کہ اے کعبہ تیرا بڑا احترام ہے, تیری بڑی عزت ہے, تیرا بڑا وقار ہے, مگر اس کے باوجود ایک مومن کا احترام اور مومن کا وقار تجھ سے بھی زیادہ ہے. تو کعبہ جو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام چیز ہے, ایک مومن کا احترام اور اس کا وقار اس سے بھی زیادہ ہے. چنانچہ کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا بدگمانی والا کوئی پہلو اس کے لیے اختیار کرنا یا معاشرے میں وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے یا بدنام ہو جائے ایسا کوئی کام کرنا, یہ گویا کعبے کی حرمت کو ڈھا دینا ہے, اتنا بڑا جرم ہے یہ اسلام کی نگاہ. تو اب اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے, ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے, لہذا یہ بچے تو بالکل حلال کے مانے. عورت کا کے لیے جو حل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو معاملہ حل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا, جواب اس کا یہ کہ نہیں ہوگا. کیوں بھائی, اب کیا خرابی رہ گئی, اب کیا معاملہ رہ گیا کہ چپکے چپکے اگر اس طرح سے پہلا شوہر طلاق دے دے اور دوسرے شوہر سے نکاح ہو جائے عدت کے بعد, تو کیا خرابی ہے؟ خرابی وہ کیا, اگر ایک عورت کسی مرد کے نکاح میں ہے تو وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی, اگر دوسرا نکاح کر لے چاہے جان بوجھ کے کر لے یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے کر لے تو دوسرا شوہر اس عورت پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, یعنی اب ساری زندگی کبھی شادی نہیں ہو سکتی. تو اگر جب چار بچے ہو گئے ہیں مگر اس کے باوجود ان کو علیحدہ ہونا پڑے گا, کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ یہ دوسرے شوہر سے دوبارہ شادی کر سکے, ایسے بھیانک قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جب شرعی مسائل کو نہ سیکھا جائے, لوگ بسا اوقات شرعی مسائل سے چڑ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بچوں والی باتیں, آپ وضو غسل کے مسئلے لے کے بیٹھے ہیں, مگر ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے انسان, اور ساری زندگی کے لیے انسان ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. جی وہ جب اس کا ٹاپک آئے گا تو اس وقت بتائیں گے. ابھی وہ چونکہ ہمارا مسئلہ نہیں, ابھی ہم یہ بتا رہے تھے کہ نکاح فاسد کیسے ہوتا ہے. یہ تین مثالیں ہو گئی, اب یہ بات مکمل ہوئی, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. خرید و فروخت فاسد ہو جاتا ہے کبھی کبھار, نوکری فاسد ہو جاتی ہے, نوکری سے جو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے کبھی کبھار, نکاح کے عوض جو مہر مل رہا ہوتا ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے کبھی کبھار. یہ تین مثالیں ہو گئیں. چونکہ محدود وقت ہے لہذا اس مسئلے کو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور یہ بات پیش نظر رکھیے کہ جمعے والے دن چونکہ آپ کی یہاں تقریر کی تمرین ہوتی ہے, تقریر کی پریکٹس کی کلاس ہوتی ہے, تو یہ والی کلاس نہیں ہوتی, اور اتوار والے دن ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے, تو جمعے کا دن یعنی کل کا دن یہ درس نہیں ہوگا. ہفتے والے دن انشاءاللہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. صلی اللہ علی محمد و آل صحابہ. ایک سلوار پڑھیں محمد والے, اس کا جواب ہم دے دیتے ہیں کہ اس کو استعمال نہیں کر